خوف خدا عشق مصطفیٰ علم و عمل اصلاح معاشرہ فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ
والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا نور الله مكتبة المدينة کے سالے زیاد درود السلام پیج نمبر 9 پر فرمان آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب تم رسولوں پر درود پاک پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو بے شک میں تم بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد الحمدللہ آج 1442 ہجری کے ماہ رمضان المبارک کی 27 تاریخ 27 روزہ ہے بعد نماز عصر مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے آپ سوالات کیجئے ہر سوال کا جواب وہ بھی بس سواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. سوشل میڈیا پر جو ہمیں سوالات آئے ان میں سوال یہ ہے قسمت پر رونا کسے کہتے ہیں؟
دکھوں سے مطلب آدمی تنگ آ کر بس نصیب کو روتے ہیں، یہ شاید محاورہ ہے قسمت کو رونا نصیب کو رونا، کہ جو نصیب میں تھا وہ ہوا. اللہ بہتر جانے اس کی کن معنی میں لیتے ہوں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ
وسلم. اس میں اس پر غور کرنا چاہیے کہ یہ جو بار بار لوگ کہتے ہیں قسمت پر رونا، مجھے شعر یاد آ رہا تھا، جو کچھ بھی ہیں سب اپنے ہی ہاتھوں کے ہیں کرتوت، شکوا ہے زمانے کا نہ قسمت سے گلا ہے.
اب یہ شعر بھی اعلی حضرت کا تو ہے
جی ہاں، اب جس کو وہ عربی میں ہے نا کہ خود کردارا علاج نیست، اپنے ہاتھوں کے کیے گا کوئی علاج نہیں ہے،
فارسی ہے. کردارا علاج نیست، اپنے کیے کا کوئی علاج نہیں، اپنے ہاتھوں کے کیے گا. سر میں سر دیوار میں ماریں گے تو سر تو پھٹے گا. اب روئے کہ مطلب سر کیوں پھٹا، سر دیوار میں کیوں مارا؟
کان کیوں بجتے ہیں؟
سرکار صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مرقد منور قبر انور میں امت کو یاد فرماتے ہیں. یہ غالباً اس کا سبب یہ بتایا گیا کہ کبھی یہ آواز مبارک جو ہے کان میں آ جاتی ہے، اس سے کان بچتے ہیں
جی.
اور اس وقت درود پاک پڑھنا مستحب ہے. وہ شعر بھی اعلیٰ حضرت کا، جنہیں مرقد میں تا حشر امتی کہہ کر پکارو گے، ہمیں بھی یاد کر لو ان میں صدقہ اپنی رحمت کا.
ایسا ہی ہے حدیث مبارکہ کے اندر بھی یہی کلم اصل انادی فی قبری امتی امتی، میں ہمیشہ اپنی قبر کے اندر امتی امتی پکارتا رہوں گا. اور اسی کے تحت پھر امام اہل سنت نے وہ بات ارشاد فرمائی جو آپ نے ارشاد فرمائی ہے، اور علماء نے کان بجنے کے وقت درود پاک پڑھنے کو مستحب لکھا ہے. اسی طرح
صلو علی الحبیب.
رات مسجد بیت کے حوالے سے ترغیب دلائی تھی, اس حوالے سے کچھ کالز ہیں وہ ہم چلا رہے ہیں.
ہمارا آپ مدنی مذاکرہ میں ترغیب دیوڑا بھی مسجد بیت نے, تو میں پر نیت کری لی تھی سے انشاءاللہ ہمارا گھر میں بھی ایک کمرو جیسے ایک خاص مسجد بیت میں تھے.
میرا سنت کا حکم مارا تھا کہ مسجد بیت اپنے گھر کے اندر ان کی نیت کرتے میسج کم کرے. الحمدللہ میں نے اپنی میرا سنت کے حکم پہ دو اپنے جگہ اپنے گھر کے اندر مسجد بیت کی الحمدللہ نیت پیش کی. اللہ تعالیٰ اخلاص صاف رما.
پیارے بابا جان میں نیت کرتی ہوں کہ ہم اپنے گھر میں مسجد بیت بنائیں گے.
مدنی مذاکرہ دیکھ رہا تھا, میرے علیہ سنت کی ترکیب جولائی یونین کی میں نے نیت کی ہے مسجد بیت بنانے کی اپنے گھر. میرا گھر زیر تعمیر ہے اور اس میں میلاد ہال بھی بناؤں گا انشاءاللہ.
امیری اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ جو اپنے گھر میں مسجد بیت بناتے ہیں تو کیا ان کو ہر روز پانچوں نمازوں کے لیے اذان بھی دینی ہوگی؟ یہ ارشاد فرما دیں.
بابا الحمدللہ انہوں نے زائروں کے ساتھ کی گاڑی سے ان کے ساتھ نماز کی جگہ بنائی ہے. کیا باقی عاشقان رسول بھی اس طرح اپنے گھروں کو جب بنائیں تو اس میں پلان کریں, ڈیزائن کریں اس کی مسجد ایسی, یا وہاں فرما کے آپ کی مسجدیں وہ بنائیں یا ایسی بھی بنا سکتے ہیں؟
ماشاءاللہ خوشی ہو رہی ہے کہ مسجد بیت بنا رہے ہیں آپ. اس طرح بھائی اچھا اس میں جیسے اپنی مالکانہ حقوق جس یعنی اپنی اونر ہے جو وہ مسجد, اب جیسے کہ یہ کہا گیا کہ کیا مسجد بنائے گھر میں اس طرح, تو مسجد بنائی تو جا سکتی ہے لیکن یہ کہ مسجد اگر وقف کر دی ہے تو پھر یہ کہ قیامت تک وقف رہے گی, پھر اس کو بیچ نہیں سکیں گے اور اس کو نہ بدل سکیں گے, تصرف نہیں کر سکیں گے اس میں. ساتویں آسمان تک, ساتویں زمین سے لے کر ساتویں آسمان تک فضا بھی ساری اس کی مسجد ہوتی ہے, تو اس کا یہ مسئلہ ہے. اس لیے وہ نیت گھر کی مسجد, مسجد بیت اگر یاد نہیں رہتا گھر کی مسجد, گھریلو مسجد, ویسے جیسے ایئرپورٹوں پر جا نماز ہوتی ہے, عوام بولتے ہیں مسجد لیکن وہ ہوتی جا نماز, یا جائے نماز یا جا نماز, جا نماز اس کو بھی بولتے ہیں اپنے مصلے کو بھی, تو جائے نماز. لیکن یہ کیا اس کا نام ہے گھر میں تو مسجد بیت گھر کی مسجد, یہ مسئلہ خیال رکھیے گا, اس کو وقف نہ کریں کہ یہ میں مسجد بناتا ہوں. اگر آپ اونر ہیں تو یہ ایسا لگتا ہے کہ اب مفتی صاحب مزید فرمائیں گے کہ یہ وقف کی صورت ہے یا کیا ہے.
تو وہ وقف تو نیت کے ذریعے ہوتا ہے اور اپنی ملکیت بالکلیہ اس سے جدا کرنا ہوتی ہے.
جی جی.
تو اور پھر یہ کہ گھر میں بنا کے وہ سب کے لیے اذن عام دے دے, اس طرح کی صورتیں ہوتی ہیں. عام طور پہ اس طرح کسی کی نیت ہوگی نہیں کہ وہ یوں ایک تو وقف کر دے سب کے لیے, دوسرے کی کہ آپ خاص طور پہ بتا بھی رہے ہیں تو یہ بعید ہے اس طرح کے وہ جو مسجد ہوتی ہے اس طرح کی کوئی نیت کرے.
پہلے مسجد کہتا رہا اس کو لیکن وہ
ایک ذہن بنا ہوا ہے کہ یہ گھر کی مسجد ہے اور یہ لفظ عام ہے تو اس لیے وہ حرج نہیں ہے اس کے اندر. لیکن بہتر وہی ہے جو آپ ارشاد فرمائیں کہ گھر میں نماز پڑھنے کی جگہ یہ گھر کی مسجد.
اچھا اس میں پانچوں ٹائم اذانیں بھی نہیں دینی ہے, اذانوں کے لیے ضروری نہیں ہے اذان دینا, اور نہ مطلب اس میں جماعتیں کرنی ہے. ہاں جس کے یہاں مسجد نہیں ہے پورے پورے شہر میں, جیسے اب پاکستان تو اسلامی ملک ہے, یہاں تو ماشاءاللہ مسجدیں بہت ہیں لیکن ہر جگہ ایسا نہیں ہے نا. ہم کو اپنا تجربہ ہے, جب ہم ہند کے دورے پر تھے کار میں جا رہے تھے, 100-150 میل تک میرا خیال ہے مسجد, ہم گھبرا گئے تھے کہ نماز پڑھیں کیسے, کہیں مسجد نظر نہیں آتی تھی. کار جائے جائے پھر پتا نہیں, ہم گجرات میں تھے اس وقت شاید, اور کہاں جام نہیں, اوکھا یا کوئی جیسے اوکھا ہی ممبر ہوتے ہیں, اوکھا یا کوئی اسی طرح کا کوئی چھوٹا موٹا شہر آیا تھا, پھر اس میں سے گزرے اور شاید اس میں ہم کو مسجد ملی اور ہم نے نماز پڑھی, ورنہ تو کہیں روڈ پہ اتر کے شاید تیمم کرنا پڑتا, لیکن مسجد مل گئی میرا خیال ہے وہ. یعنی تو اب اسی جگہ پر اگر کوئی گھر ہے تو ظاہر ہے انڈرسٹوڈ ہے کہ 100-100 میل تک ڈھونڈنے تو روز نہیں نکلے گا پانچوں نمازوں میں, تو کوئی شرعی ایسی مجبوری ہے کہ مسجد میں نہیں جا پا رہا ہے, کوئی جیسے ہمارے جیسا ہے, میں تو مطلب کرسی پر بیٹھتا ہوں, یا کوئی بیمار ہے بوڑھا ہے وہ نہیں جا پاتا پانچوں ٹائم نماز میں یا اور کوئی وجہ ہے جس سے سیکورٹی ایشو بھی ہمارا سیکورٹی ایشو مین ہے, تو وہ اپنے گھر میں اگر وہ اذان دیتا ہے اور پانچوں ٹائم نماز پڑھتا ہے اذان ہے بالکل دینی چاہیے اذان, ثواب کا کام ہے. لیکن ایک مسجد بیعت کی شرائط میں سے یا اس کے حقوق میں سے یہ نہیں کہ اس میں اذان بھی دی جائے, اس میں نوافل پڑھے جائیں. باقی فرض نمازیں تو باجماعت مسجد ہی میں پڑھنی ہے, مسجد بیعت بنا لی یہ اس کے لیے آپ اسی میں جماعت میں پانچوں ٹائم کرتے رہے یہ نہیں ہے. عورتیں نماز پڑھیں اس میں, جب اسلامی بہنیں اعتکاف کے دن آئیں گے تو اعتکاف کریں, اسلامی بہنیں تو سارا سال اس میں جب چاہیں اعتکاف کر سکتی ہیں, مسجد بیعت بنا لی نا. اسلامی بہن کے لیے ایڈوانٹیج ہے, اسلامی بھائی کے لیے نہیں ہے. کہ اگر جو جو نماز پڑھے, زہر پڑھے, عصر پڑھے, عشاء پڑھے, فجر پڑھے, اعتکاف کی نیت کر لے تو جتنی دیر مسجد میں رہے گی اعتکاف کا ثواب ملے گا. اب کوئی دینی کتاب پڑھنی ہے تو ادھر ادھر پڑھ رہی ہے, اس کے بجائے اپنی کرسی اٹھا کے لے آئے, اگر کرسی پر ہی بیٹھنا ہے وہ مسجد بیت میں بیٹھ لے اور وہاں کتاب پڑھتی رہے, اعتکاف کی نیت بھی کرے تو اعتکاف کا ثواب ملتا رہے گا. اس کے لیے فائدہ ہی ہے, سارا سال فائدہ. اور دس دن کا اعتکاف بھی اسی میں ہوگا, اس کا مسجد بیت میں ہی کرنا ہے اس کو. اسلامی بھائی نہیں کر سکتا, نفل اعتکاف بھی نہیں کر سکتا, رمضان شریف والا اعتکاف بھی مسجد بیت میں گھر کی مسجد میں نہیں کر سکتا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
یہ ہمارے مفتی حسان صاحب کے مامو عبد القادر اتاری انہوں نے اپنے گھر پہ بنائی ہے.
سبحان اللہ, ماشاء اللہ, اللہ قبول فرمائے. ایسے پہلے سے بھی کئی جگہ گھروں میں مسجدیں ہیں لیکن ظاہر ہے کہ اتنی نہیں ہے, اب اللہ کرے گا تو اس میں اضافہ ہو جائے گا, یعنی کہ ایڈجسٹ ہو جائیں گی, مسجدیں بڑھ جائیں گی انشاءاللہ, بلکہ بہت بڑھیں گی. اتنی شہرت ہی نہیں ہے نا گھریلو مسجد کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.
یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ حضرت صاحب, جیسے کہ ہم جیسے دنیا میں کام کاج کرتے ہیں, جہاں پہ محنت مشقت جیسے کہ صبح کے جا رہے ہیں رات کو آ رہے ہیں کام کاج ہم کر رہے ہیں, تو جنت کے اندر بھی ہم کام کاج کریں گے یا ہم پہ فارغ ہوں گے؟
جنت میں ہر ایک نوکری دھندے تو نہیں ہوں گے کہ نوکری بھی کرے آدمی, مشینیں بھی چلائے, وہاں کا تو ایسا ہے کہ وہاں کوئی تکلیف نہیں ہوگی, یعنی جو خواہش ہوگی وہ پوری ہوگی.
وہ واقعہ ہے حدیث پاک میں, صحیح حدیث میں, کہ انصار اور مہاجرین بیٹھے ہوئے تھے آپس میں, تو کسی نے عرض کی کہ کیا جنت کی نعمتوں کا تذکرہ ہو رہا تھا, تو ان میں سے کسی نے عرض کی کہ کیا جنت کے اندر کھیتی باڑی بھی ہوگی, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ایک تمنا کرے گا کہ مجھے کھیتی باڑی کرنی ہے, تو وہ اللہ پاک اس کو اجازت دے گا اور ہوگا یہ کہ تھوڑی دیر کے اندر وہ کھیتی بھی بن جائے گی, کٹائی بھی ہو جائے گی, سب کچھ ہو جائے گا. اور پھر غالباً اس میں کچھ اس طرح کے الفاظ ہیں کہ ابن آدم تو سیر نہیں ہوگا یا اس طرح کی کوئی بات ہے, تو اس پر جو مہاجرین تھے انہوں نے کہا کہ وہ انصار ہی میں سے کوئی ہوں گے کیونکہ ہم لوگ تو کھیتی باڑی نہیں کرتے.
ماشاء اللہ,
واقعہ مدی چینل پر سنایا تھا کہ ایک آدمی کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی, تو انہوں نے بتایا کہ ایک دفعہ چڑیا کی ٹانگ رسی باندھ کر کھینچی تھی تو اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی, تو اس کی ماں نے یہ بد دعا دی تھی. تو یہ واقعہ اگر آپ سنا دیں اپنے مخصوص انداز میں تو اللہ کرے کسی کو نصیحت ہو جائے, اور آمین, دعا میں یاد رکھیے گا.
یہ ایک مطلب میں نے کہ شخص تھا, اس نے اپنا بچپن, اس کی ٹانگ کٹی ہوئی تھی, اس نے بچپن کا واقعہ بتایا کہ ایک چڑیا دیوار کی دراڑ میں داخل ہو گئی, یعنی میں نے ایک چڑیا کی ٹانگ میں ڈوری باندھ لی کھیلنے کے لیے, پھر وہ چڑیا جو تھی ہمارے گھر کی دیوار کی دراڑ میں گھس گئی, اب اس کو نکالوں کیسے, میں نے وہ ڈوری کھینچی, دھاگا کھینچا تو وہ چڑیا کی ٹانگ اس کی ٹوٹ کر آ گئی, تو میری ماں نے دیکھا تو وہ پھڑک گئی, تڑپ کر اس نے کہا کہ اللہ تیری ٹانگ توڑے, اس بھی زبان کی تورے ٹانگ توڑ دی. تو بس یہ کہ ماں کی بد دعا اس طرح رنگ لائی کہ میں علم دین حاصل کرنے کے لیے سفر پر تھا, بڑا ہو کر جب میں نے سفر کیا تو راستے میں غالباً سواری سے گرا یا کوئی چوٹ آئی, تو اس طرح مطلب میرے ٹانگ زخمی ہو گئی یا میرے ٹانگ میں کوئی پھوڑا نکل آیا, اور میں کسی شہر جب پہنچا تو وہاں طبیبوں کو دکھایا تو انہوں نے کہا کہ اس کا کوئی علاج سوائے اس کے نہیں کہ یہ ٹانگ اب کاٹنی پڑے گی, جیسے ہمارے شوگر کے مریضوں کی کاٹ دیتے ہیں, تو وہ ٹانگ طبیبوں نے اس کی کاٹ دی, اور یوں ماں کی بد دعا رنگ لائی. ماں باپ کی صرف دعا لینی چاہیے, اور ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اپنی اولاد کو بد دعا نہ دیا کریں, بات بات تو بول تو پھٹ پڑے تو تباہ ہو جائے تیرا جنازہ اٹھے, اب جنازہ اٹھے گا تو روئے گی بھی تو آپ, ماں ہی تو روئے گی سب سے زیادہ, پھٹ پھٹ گیا یا اس کو یہ پھٹ پڑے گا یا کچھ اس کو ہو جائے گا تو پھر بھی ماں روئے گی, رونا بھی آپ کو ہی پڑے گا, تو اپنے رونے کی گائے کو دعا کرتے ہیں, ہنسنے کی دعا کرے نا, اللہ تجھے سات حج نصیب کرے, پھر تنگ کرے بچہ اللہ تجھے بارہ حج کرائے تو خوش ہو جائے گا, ہنس پڑے گا, قدم پگل ہے نی ماں تیری دعا بیڑا پار انشاءاللہ, میں تم کو بھی لے جاؤں گا. تو یہ بولنے کی باتیں ہیں سب, جب گھومتی ہے تو یہ سب باتیں یاد نہیں آتی ہیں, تو اس طرح ماں کو چاہیے کہ دعا دے, غصے میں بھی بد دعا نہ دے, دعا دے دے, اللہ تجھے سکھی کرے بیٹا, میرا خیال رکھ بس, میری طبیعت خراب ہے, اگر طبیعت خراب ہے اور وہ تنگ کر رہا ہے تو اس طرح مطلب اس کو دے دعا, بد دعا مت دے, ورنہ پچھتانا پڑے گا. صلوا علی الحبیب,
اس میں کتنی تسلی ہے کہ وہ جو بزرگوں نے لکھا ہے کہ جس طرح لوگ اس بات کے لیے کہتے ہیں نا کہ دعا قبول نہیں ہو رہی ہے, مانگ رہے ہیں, تو ان کو بزرگوں نے لکھا ہے نا کہ اگر اسی طرح بد دعا قبول ہو جائے جیسے تم کرتے ہو
تو کوئی بچے نہیں,
نکل ہی جاتی ہے منہ سے,
یہ زیادہ تر عورتوں کے نکل جاتی ہے, عام آدمی
نہیں, مردوں میں اتنی,
مردوں میں کم ہوتا ہے.
آخر میں مفتی نویس صاحب کی بیٹی تھی, سب سے آخر میں مفتی نویس صاحب کی بیٹی تھی سب سے آخر میں.
اللہ سب کے روزے قبول فرمائے, آپ کو بھی, آپ کے امی ابو کو, سب کو مبارک ہو, اور ماشاءاللہ اتنے پیارے پیارے بچے آئے, اللہ پاک سب کو عالم دین بنائے, دعوت اسلامی کے مخلص مبلغ مبلغہ بنائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد.
امیر اہل سنت سے میرا یہ سوال ہے کہ ٹنڈ کروانا, سر منانا, بالکل ہی یہ سنت مبارکہ ہے, دعاؤں کی درخواست ہے.
یہ سر منڈوانا جو ہے نا, یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف احرام سے باہر ہونے کے لیے ثابت ہے, جسے حج کے حج آپ نے فرمایا تو اب احرام اتارنے کے لیے یہ کہ سر منڈوانا ہوتا ہے, احرام کی پابندیاں ختم ہونے کے لیے سر منڈوایا جاتا ہے, اور یہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی یوں سنت بھی ہے لیکن یہ واجب ہے سر کو یعنی کہ حلق کروانا. اس کے علاوہ کبھی بھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام سے باہر ہونے کے علاوہ کبھی بھی کوئی ایسی روایت نہیں ہے جس میں آپ نے سر اقدس کے سارے بال منڈوائے ہوں, البتہ جائز ہے لیکن بہتر وہی ہے کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے بال رکھے. اب آج کل آدھا سر وہ منڈواتے نہیں ہیں, مشین پھرواتے ہیں اور تھوڑے سے بال اوپر رکھتے ہیں, یہ بھی سنت نہیں ہے. سنت پوری پورے بال زلف ہیں, کہیں سے بھی یہاں سے بھی نہیں کاٹے, بعض لوگ یہاں سے کاٹ دیتے ہیں اور زلفوں جیسی کٹ بنا لیتے, تو یہ کوئی یہ بھی کوئی فیشن کا کٹ ہوگا. زلفیں پورے بال بیچ میں سے کہیں بھی ہلکے نہ کرے, کٹنگ بھی نہ کرے, یہاں سے قلموں سے یہ یوں مڑ کے چلے جائیں گے اور آقا کے گیسو کی ادا کرنے کی سعادت ملے گی, ثواب کی نیت ہوگی, ثواب بھی ملے گا, سنت کی نیت سے رکھیں گے. بال بڑے بڑے بعض لوگ رکھتے ہیں فیشن کے لیے, کوئی پونی وغیرہ بناتے ہیں, کوئی کچھ کرتے ہیں, تو ان کو بھی ذرا ثواب نہیں ملے گا. پونی بنانا تو ویسے جائز بھی نہیں ہے, عورت کی یہ مطلب مشابہت ہے, بنانی بھی نہیں چاہیے, توبہ کرنی چاہیے.
اس میں یہ بھی سمجھانا پڑے گا کہ یہ جو ہے نا حصہ, یہ اس حصے کو کیا کرتے ہیں, اس حصے کو یہ چپکا رہے یوں, یہ یہاں سے نیچے تک بھی اب چلنے لگا نظام. یعنی یہ داڑھی والے جو نا پوری داڑھی والے, انہوں نے بھی یہ پتہ نہیں ان کو شاید علم کی کمی ہے کیا ہے, تو یہ اس کو بھی کچھ چپکانا ان کو یوں لگتا ہے کہ یہ ادھر ہو, اور آپ کو یہاں سے ان کی داڑھی یوں چلتی بھی نظر آئے گی. تو یہ شاید یہاں تک مشین یا کینچی لے کر آتے ہوں گے تاکہ یہ حصہ ہمارا ابھرا ہوا نہ رہے.
ہاں یہ صحیح بات ہے, میں نے محسوس کیا. تو یہ قلم جو ہے نا, یہ ہڈی ابری ہوئی کے اوپر سر کے بال ہیں, اور یہ ابری ہوئی ہڈی کے یہ ساتھ جو بال ہیں سب کے سب داڑھی کے, ایک بال بھی نہیں لے سکتے اس میں, ایک مٹھی کے بعد لے سکتے ہیں, پوری ایک مٹھی ہو گئی تو اب لے سکتے ہیں, لیکن لوگ لے رہے ہیں. صحیح ہے
نہیں,
اور داڑھی پوری نظر آتی ہے ان کی,
پوری یہاں سے,
لیکن یہاں سے
ادھر سے چپکا دیتے, جیسے یوں آپ کو
لگے چپکا دیتے ہیں, کاٹ دیتے ہیں.
یہ بالکل ان کا شاید مزاج یہ بن گیا ہے کہ یہ بالکل چپکا ہوا ہونا چاہیے, شاید کوئی فیشن چلا ہے, مجھے ایسا اندازہ ہے
کسی فلم ایکٹر نے کیا ہوگا,
یہ نہیں یہ سب چپکا ہوا ہو اور یہاں سے یہ بالکل داڑھی جو ان کی چل رہی ہوتی ہے, تو یہ دیکھا ہے. اور اس پر ہمارے ایک دارالفتاء اہل سنت کے مفتی صاحب ہیں, انہوں نے بھی توجہ دلائی تھی کہ اس طرح کا نظام جو چلا ہے اس میں اللہ نے کرم کیا, ایک مٹھی داڑھی رکھنے کی اللہ تعالیٰ نے سعادت عطا کی ہے, تو پھر اس کو اس طرح مطلب کہ کرنا. پھر اس میں جواب یہ دیں گے, یار سب پتہ نہیں چلا نائی نے کر دیا, ابھی نائی نے گردن پہ چھڑی نہیں پھیری, نائی نے کوئی گردن پہ کینچی نہیں لگائی, مطلب نائی نے کچھ بھی نہیں کیا. نائی کو اگر آپ منع کر دیں گے یار اس کے نیچے نہیں جانا, تو بولے نائی تھوڑی جاتا ہے, کیا لگتا ہے آپ کو؟
ضروری ہے کہ نائی کے پاس جائے کہ مطلب یعنی کہ اتنی بڑی آقا کی سنت جس کا حکم واجب ہے یہ نائی کے حوالے کر دیا,
نہیں کرنی چاہیے.
کوئی علامہ صاحب تو یہ کام کریں گے
بال کٹوانے کے لیے,
تو وہ نائی کرے گا, اور نائی کے بعد عام طور پہ علم کتنا, تو اس لیے وہ مجھے تو یاد نہیں پڑتا کبھی میں نے نائی کو اپنی داڑھی سونپی.
نہیں بابا
یاد نہیں,
مجھے سونپنی چاہیے داڑھی سونپنی,
تو میں خود ہی کر لیتا ہوں. زلفے بھی ہم تو سر جا بھی نہیں سکتے, اور جب جا سکتے تھے تب سے بہت پرانا, میں تو خود اپنی 12 میں اپنی زلفے خود اپنے ہاتھ سے بنائی ہیں. جب وہ ستلی لے کر ڈوری لے کر پورے یوں پہلے کنگھی کر لے, بال یہ اوپر آ گئے, اب یہ آدھے کان تک پورے کان جو ستلی سے یوں دبا دیا, وہ کینچی سے اچھی کینچی ہو, بال کاٹنی کینچی آتی ہے, اس سے یوں ترکیب سے کاٹ لیا, تو میں تو کاٹ لیتا تھا, پھر یوں کینچی سے یہ گدی کے بال اور یہ بھی سنبھال لیتا تھا. تو خیر اب تو اسلامی بھائی میرے ساتھ ہیں, یہ کاٹ دیتے ہیں, ہم لوگ ترکیب بن جاتی
ہے. لیکن ایک تعداد تو ہے نا,
خرچہ بھی بچ جاتا ہے,
ایک تعداد تو جو نائی کے پاس جاتی ہے بال بناتی ہے, جو بھی ایک مٹھی داڑھی والے بھی جاتے تو ہیں نائی کے پاس, تو اگر یہ نائی کو کہہ دیں گے اس کے نیچے آپ نے جانا نہیں ہے, بس پہلے سے
آپ صحیح ہے, نائی کی حمایت کر رہے ہیں بار بار کہ نائی ہڑتال نہ کر دیں, یہ ہمارا دھندا روک رہے ہیں. میری مراد یہ نہیں ہے, مشکل یہ ہے کہ زلفے بھی بنا نہیں سکتے نائی, اس کا بھی تجربہ مجھے
نہیں بنا,
اور اسلامی بھائی بولتے ہمارے کو ایسا نائی نہیں ہے جو زلفے بنائے, تو پھر یہ کہ سر میں نے سن رکھا تھا کہ جو اگر یہ غلط فہمی نہ ہو تو محدث اعظم پاکستان نہیں شاید مولانا حامد رضا خان رحمت اللہ علیہ کے بارے میں سن رکھا تھا, شاید انہی کے بارے میں, کہ اپنے مبارک ہاتھوں سے آپ زلفے بنا لیتے تھے. اس پر میں نے پھر پریکٹیکل کیا تو میرا بھی مطلب کام چل جاتا تھا, یہ مجھے یاد پڑتا ہے ایسا کچھ. حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان ابن امام احمد رضا خان رحمہ اللہ, اعلی حضرت کے شہزادے. یوں مطلب ہے کہ یہ زلفیں اگر کوئی بنا سکتا ہے نائی تو اسی سے بنوائی جائے، بے شک آپ کی مرضی ہے، اپنے ہاتھ سے کون مطلب شرماتے ہوں گے نا، گھر میں سب بولیں گے کہ آج ہم کا دھندا شروع کرنے والا، دکان کھولنے والا ہے، مذاق اڑائیں گے، یہ مذاق اڑائیں گے تو نائی کا کام بنے گا، اس کے بعد جائیں گے، مذاق اڑانی نہیں چاہیے، دل آزاری ہوگی، گناہگار ہوں گے۔
ابھی یہ خواہش رکھنا کیسا کہ میرا شوہر میرے قبضے میں آ جائے، سوشل میڈیا پر آیا،
نہیں یہ تو گناہ کا کام ہے، اللہ پاک نے عورت کو، عورت کا حاکم شوہر کو بنایا، الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پر حاکم ہے، اب عورت چاہتی ہے میں اس کا حاکم بن جاؤں، یہ تو بظاہر تو حکم قرآن کے خلاف جا رہی ہے، اس کو بالکل ایسا نہیں کرنا ہے، توبہ استغفر اللہ، یہ عام ہے، پھر تعویذ دورے جادو اس کے بابا جی بھی کرتے ہوں بازے سے، یا پیسے کھینچتے ہوں کہ جا یہ کر لے تابع ہو جائے گا۔
باہر ویسٹرن ملکوں میں ایک جملہ کہا جاتا ہے، میرا شور میرے پاؤں کے انگوٹھا، ایک تو پاؤں کا جوتا، پاؤں کا انگوٹھا،
ہمارے یہاں پاؤں کی جوتی،
پاؤں کی جوتی عورت کے لیے کہتے ہیں،
شور
وہ شور کہتا ہے، وہ بھی ظاہر ہے کہ اس کو بھی درست نہیں کہا جائے گا کہ عورت کو پاؤں کی جوتی بنا کے رکھو،
تو ہی دل آزار بات ہے، اور وہ انگوٹھا بھی ظاہر دل آزار بات ہے، ہر ایک کو اپنے شور کے بھی حقوق ہیں، عورت کے بھی حقوق ہیں، سب کے اپنے اپنے حقوق ہیں اور وہ ادا کرنے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔
محمد سعد رضا اتاری شکوپورہ سے عرض کر رہا ہوں، پیارے امیر اہل سنت کی بارگاہ میں ایک سوال ہے کہ میں نے زلفوں کے بارے میں پوچھا تھا کہ زلفیں زیادہ سے زیادہ کتنی ہونی چاہیے اور کم سے کم کتنی ہونی چاہیے، تو انہوں نے مجھے جواب دیا تھا کہ آدھے کان تک کم از کم ہونی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے تک زلف مبارک وہ موجود ہیں حدیث پاک میں، تو کائنڈلی مجھے یہ ارشاد فرما دیں کہ کیا یہ صحیح ہے، کیونکہ ہم شروع سے ہی سنتے آ رہے ہیں کہ جو زلفیں مبارک ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ سے زیادہ کندھے تک ہوتی تھیں، کندھوں سے نیچے نہیں ہوتی تھی، تو براہ کرم مجھے اس کا جواب ارشاد فرما دیں۔
فتح رضویہ شریف میں، بہار شریعت میں تو اسی طرح لکھا ہوا ہے کہ آدھے کان تک، پورے کان تک، یا اتنی بڑھانا کہ کندھوں سے، شولڈر سے چھو جائے، ٹچ ہو جائے، کہ اس سے نیچے نہ بڑھائیں کہ یہ پھر عورتوں کی طرح کے بال ہو جائیں گے جو کہ حرام ہے، کندھوں سے اوپر رہنے ضروری ہے، اس سے نیچے نہ جائیں، اور عورت کے لیے کہ عورت کے کندھوں سے نیچے رکھنے ضروری ہے، جب بڑھ جائیں، اب آئے نہیں وہ الگ بات ہے، کاٹ کر اگر کندھوں سے اوپر کرے گی تو یہ مردوں کی طرح کے ہو جائیں گے، اور اس طرح یہ کہ عورت گناہگار ہوگی، اور مرد اگر کندھوں سے نیچے رکھے گا تو گناہگار ہوگا۔ تو یہ جس نے آپ کو سینے کا کہا شاید اس کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔
امیر اہل سنت کے منظور نظر مفتی حسان صاحب کی بارگاہ میں عرض حضور، یہ شرف فرما دیجئے کہ ہم پر کچھ چاندی ہے اور کچھ سونا ہے اور اس کی رقم جو ہے یہ نصاب تلق پہنچ چکی ہے، تو کیا اس صورت میں زکوٰۃ ہم پر فرض ہوگی؟
لائن ٹین کا
شرما رہے ہوں گے، ارے جواب تو دیتے ہیں،
کچھ چاندی اور کچھ سونا، تو اگر تو یہ ملا کر 52.5 تولہ چاندی کی رقم کو پہنچ جاتی ہے تو زکات کی شرائط پائی جانے کی صورت میں ان کے اوپر زکات ہوگی، اور اگر صرف سونا ہے اور وہ 52.5 تولہ چاندی سے کم ہے، 7.5 تولہ سے کم ہے، تو پھر اس صورت میں اس پر زکات نہیں ہے، اور اگر 7.5 تولے سے کم ہے لیکن اس کے ساتھ کچھ چاندی ہے یا بیچنے کا کچھ سامان ہے یا ضرورت کے علاوہ کچھ رقم ہے تو اس کو ملا کر اگر یہ رقم 52 تولہ چاندی کے برابر پہنچ جاتی ہے تو اس پر زکات ہے.
اپنے بھائی وغیرہ کو بیٹی گود دینا جائز ہے یا نا جائز ہے؟
گود لینا تو جائز ہے بچہ.
البتہ یہ ہے کہ پردے کے بارے میں سوال جواب میں اس کی کچھ احتیاطیں موجود ہیں اور عام طور پہ اس میں بے احتیاطیاں کی جاتی ہیں, تو وہاں گود لینے کے مسائل کو ملاحظہ کر لیا جائے.
محمد سرفراز تاریخ خانگاہ ڈوگرہ ضلع شیخ پورہ سے. میرا امیر علیہ سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ اگر کسی شخص پر قضاء عمری ہے تو اس صورت میں وہ کیا دوسری نفل نمازیں پڑھ سکتا ہے, یا پھر اس کے کوئی رمضان شریف کے روزے قضاء ہیں تو اس کے علاوہ نفلی روزے رکھ سکتا ہے یا نہیں؟ اور میرے لیے اور میرے ماں باپ کے لیے مغفرت کی دعا فرما دیجیے.
جو نفل حدیثوں میں جن کا تذکرہ ہوا ہے جیسے کہ اشراق ہے, چاشت ہے, توابین ہے, تہجد ہے, تو جس پر قضاء عمری ہے وہ یہ نمازیں بھی پڑھ سکتا ہے. اس میں کیونکہ اس کا وقت متعین ہے, فکس ہے, اس کے بعد یہ نہیں پڑھ سکے گا. باقی دیگر نوافل ہیں جو مطلب حدیثوں سے ثابت نہیں ہے, تو اس طرح کے نوافل نہ پڑھے بلکہ قضاء عمری پڑھے. اب جیسے ظہر کے بعد دو نفل پڑھے جاتے ہیں, سنت دو, فرض کے بعد سنتیں دو اور نفل, یہ پڑھے کہ یہ نفل بھی حدیثوں میں ہے. اسی طرح روزے کہ 15 شعبان کے روزے کی فضیلت آئی حدیث میں, 27 روزے کا تذکرہ ہے, یہ روزے نفل والے رکھیں. اور اس کے علاوہ فرض دیگر نوافل نفل روزے ان کے بجائے یہ فرض روزے کے, لیکن اس میں فرض میں یہ کہ پہلے جلدی جلدی قضا کر لے, لیکن یہ نفل روزے بھی رکھ سکتا ہے. مفتی صاحب مزید فرمائیں گے کیونکہ فکس ہے, اس کے بعد تو ملیں گے نہیں وہ.
جی, اس کے مطابق تو رکھ سکتا ہے. اگرچہ کچھ سری جزیہ تو نوافل کے بارے میں ہی ہے کہ جو مخصوص ہیں وہ پڑھ لیں, اور دوسرا یہ کہ وہ بھی اہموں کے الفاظ ہیں کہ جو دوسرے نوافل ہوتے ہیں اس سے بھی اہم جو ہے وہ قضا نماز کا ادا کرنا ہے. تو یہ جو وقتی ہیں ان کو تو پڑھ سکتا ہے. تو اسی طرح یہ جو نوافل جو روزے ہیں, ظاہر ہے کہ وقت نکل جائے گا تو اب ان کی فضیلت حاصل نہیں ہوگی, تو ان کو رکھ لے, اس کے بعد پھر قضا رکھ لے.
ماشاء اللہ, بڑے پیارے پیارے بچے, بڑی پیاری پیاری ادائیں صدائیں سنا رہے تھے. اللہ کریم سب کو باعمل عالم دین, مفتی اسلام اور دعوت اسلامی کے مخلص مبلغ بنائے. ماشاء اللہ.
قبلہ شیخ طریقہ امیر اہل سنت نامت برکات مولانیہ کی خدمت میں سوال عرض ہے کہ امام صاحب کو دعا نماز کے بعد کی جو دعا ہے وہ اردو میں کرانا چاہیے یا عربی میں؟ عموماً دیکھا یہ گیا ہے کہ اکثریت جو نمازیوں کی ہوتی ہے انہیں عربی کی دعاؤں کے ترجمے پتہ نہیں ہوتے, لیکن پھر بھی اکثر جگہوں پر دعا عربی ہی میں مانگی جا رہی ہوتی ہے, تو اس سلسلے میں آپ کیا نصیحت فرمائیں گے؟
فرضوں کے بعد جو دعا مانگی, اللہم انت السلام, تو یہ تو حدیثوں میں اس کا تذکرہ ہے، سنت ہے یہ، تو یہ تو عربی میں ہی مانگے رات فاتحہ ثانی جس کو بولتے ہیں، سنتیں وغیرہ پڑھنے کے بعد جو دعا مانگی جاتی ہے، تو اس میں اختیار عربی سب سے افضل زبان ہے، پھر قرآن و حدیث کی دعائیں اس میں عام طور پہ مانگی جاتی ہیں جن کو دعائیں معصورہ بولتے ہیں، تو یہ بھی مطلب اصول برکت کے لیے مانگنا اچھا ہے. تاہم یہ کہ اس وقت سے دل کے جو جذبات ہیں وہ اپنی زبان میں بھی مانگتا تو اچھا ہے. تو اب جہاں اردو ہے وہاں اردو، انگلش ہے وہاں انگلش، جو ان سی زبان ہے، تو اس میں بھی اگر امام صاحب یہ دعا ثانی میں دعا مانگے نا، دعا ثانی فاتحہ ثانی یعنی دوسری دعا، وہ شاید نمازی رکنے والوں کی تعداد بڑھ جائے گی. اب میں نے جمعے کی نماز کے بعد مختصر اردو دعا مانگنی شروع کی نگران شورا کی ترغیب پر، تو کسی نے مجھے بتایا تھا کہ آپ نے اردو میں جیسے ہی دعا شروع کی نا تو بعض لوگ جاتے آتے رک کر بیٹھ گئے اور دعا میں شریک ہو گئے، کہ عربی میں ان کو سمجھ نہیں آتی. یہ بھی اللہم انت السلام کی بات کر رہا ہوں میں، لیکن وہ تو چھوڑنی نہیں ہے کہ وہ سنت ہے. تو فاتحہ ثانی جو ہے دوسری دعا، اس میں سمجھ میں آتا ہے کہ جیسے پاکستان میں اردو ہے، پنجاب میں جہاں پنجابی مقتدی ہوں بھلے پنجابی مانگے، سندھ میں سندھی میں مانگے، وہ مانگتے بھی ہوں گے، تو جہاں جو زبان لوگ سمجھتے ہیں. تو اگر آپ جیسے کہ کوئی بیمار بیٹھا ہے اور آپ یہ بولیں گے نا یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اس کی دل جوئی بھی ہوگی کہ ہمارے لیے بھی دعا ہو گئی، یا اس کے مرض کا نام اتفاق سے آپ لے لیں گے، بعض وقت اتفاق ہوتا ہے کہ مرض کا نام آدمی لیتا ہے لیکن وہی مرض اس کو ہوتا ہے جس کو دل بڑا خوش ہوتا ہے کہ میرے لیے آج تو دعا ہوگی. تو یہ فائدہ تو ہے اردو میں دعا مانگنے کا. دعا ثانی میں دوسری دعا میں بھلے ایک آدھ جامع دعا مانگ لے عربی کی بھی، زیادہ طول نہ دے، زیادہ طول دیں گے تو لوگ پھر ہو سکتا ہے آدھی دعا میں اٹھ کر چلے جائیں گے، اتنا ہو کہ لوگ جس سے گھبرا نہ جائیں، مختصر سی دعا ہو اور وہاں کی مقامی زبان میں بھی ہو تو یہ مشورہ سمجھ میں آتا ہے. اماموں کو اس کو فالو کرنا چاہیے، جہاں جائیں میری آواز جا رہی ہے اور امام صاحبان سن رہے ہیں، تو اگر اس کو فالو کریں گے تو اس میں لوگوں کی خوشی زیادہ ہوگی اور انشاءاللہ یہ دعا میں زیادہ دل لگے گا ان کا.
جو ہمارے انگلش کنٹریز کے اندر جو امام اسلامی بھائی ہیں، میں نے ایک جگہ چند دن وہاں رہنا ہوا، مسجد میں جماعت سے نماز پڑھنے کا جب موقع ملا تو امام صاحب سے یہی عرض کی تھی کہ آپ عربی کے ساتھ وہاں انگلش میں دعا کریں، کیونکہ وہ مختلف انگلش کنٹریز کے لوگ نماز کے لیے آتے ہیں، تو اردو میں آپ دعا کریں گے تو ان کو نہیں سمجھ آئے گا.
تو یہ سمجھ جاتا کہ آپ اردو کا بول رہیں گے کہ اردو میں کرتے ہوں گے، انگلش نہیں آتی ہوگی، یہ بھی تو ہو سکتا
ہے، اتنی آتی ہے
اتنی فاسٹ، پھر ڈرتے ہوں گے ٹوٹی پھوٹی، جیسے میں انگلش نہیں جانتا اب میں بولوں تو لوگ رونے کے بلانس پڑے، اس لیے وہ
اتنی ماشاءاللہ کر لیتے ہیں امام ہمارے، مبلغین وغیرہ بھی ہوتے ہیں، لیکن توجہ دلانے کی تھوڑی سی، جیسے ابھی آپ نے توجہ دلائی نا، توجہ دلانے کی ضرورت ہے کہ مقتدیوں کی رعایت
رکھیں میں دعا کریں، مطلب ہر زبان جہاں جو سی زبان ہو نا وہاں دعا مانگے، لوگوں کو بڑا سکون ملے گا. اور لگ نماز کے لیے ہو سکتا ہے آپ کے پاس یار یہاں امام اچھا ہے ہماری زبان میں دعا مانگے گا ہماری یہ پریشانی، تو جو جیسے بے اولادی سے لوگ تنگ ہیں آوازیں دیتے ہیں، اولاد کے لیے دعا مانگو جی، مولوی صاحب مریضوں کے لیے دعا مانگو، بیماروں کے لیے دعا مانگو، یہ کرتے رہتے ہیں
کرتے.
ہاں تو اس لیے وہ اگر یہ دعائیں مخصوص جو ہے نا یہ آپ کرتے رہیں گے نا تو جن کی ان کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے بھائی اسی دائرے میں ہوتے ہیں، کوئی روزی کی برکت کی دعا چاہتا ہے، کوئی نوکری پکی ہونے کی دعا چاہتا ہے، کوئی اولاد کی، کوئی بیٹے کی، کوئی بیمار کی، تو صرف قرضے کی، تو یہ مخصوص دعائیں مانگتے رہیں گے تو بہت سارا طبقہ جو ہے نا اس کے دل میں خوشی داخل.
اپنی کیفیات پر بس اب آمین کہنے کے لیے بیٹھے ہوئے میرے اس پہ بات آ جائے گا، میں اس کی آمین بھیجی.
اپنے سالانہ اجتماع میں دعا ہوتی ہے نا، اس میں کسی نے مجھے کوئی ساتھ لیٹر لکھا تھا، پہلے کی بات ہے کہ میں اردو میں بولا میرا دل چاہتا تھا کہ میری فلاں بیماری ہے، ابھی تک میری بیماری کا نام نہیں لیا تو آپ نے میری بیماری کا نام لے لیا، اب یہ اس نے تو بنا دی میری کرامت، حالانکہ یہ کرامت نہیں ہے، یہ مطلب ہے کہ اتفاق ہے، ایک مجھے تجربہ ہو گیا ہے کہ یہ بیماریاں عام طور پہ لوگوں کو ہوتی ہیں، تو اب میں نے کینسر کے لیے دعا کی تو اب یہ اب اس کو بھی کرامت بولے تو کرامت صاحب سستی میں سستی ہو جائے گی. میں کینسر تو کتنی عام ہے بیماری, اب کسی کو کورونا کا مرض ہے بےچارے کو, اور میں نے کہا کہ یا اللہ کورونا کا مریض ٹھیک ہو جائے. تو بولے یار با کرامت شخص ہے, میں چاہتا تھا کہ کورونا کے لیے دعا ہو, اس نے کی. اب اس نے سنی ہوئی پہلی بار, حالانکہ میں بار بار دعائیں مانگتا ہوں کورونا کے لیے. تو یوں کھینچ تان کے بالکل یعنی کہ لوگ کرامت بنا دیتے ہیں, وہ اتنا بھی نہیں کرنا چاہیے.
اچھا یہ جو دعائیں نا پریشانی دور ہونے کی دعا, بیماری سے بچنے کی دعا, بیماروں کو شفا ملے, تو جو فیضان سنت میں جو ہے درس کا طریقہ, تو اس کے آخر میں یہ دعا لکھی ہوئی ہے, تو جو اس طرح کی دعائیں نہیں دیکھنا چاہے سیکھنا چاہے تو وہاں سے
وہ مختصر الفاظ میں آپ کو مل جائے گی دعا انشاءاللہ.
امیر اہل سنت سے سوال ہے کہ ایک ملازم ہے, مالک اسے مسجد میں جا کے نماز پڑھنے کی اجازت نہیں دیتا, ساتھ ہی مسجد ہے دو تین گھر چھوڑ گئے, تو کیا مالک پہ ایسا وہاں پہ کام کرنا چاہیے یا چھوڑ دینا چاہیے, کیا ذرا ارشاد فرما دیجئے. جزاک اللہ خیرا.
جماعت اگر واجب ہے اسی صورت ہے, مسجد بھی ہے قریب, تو واجب کا ترک نوکری کی وجہ سے کرنا یہ خود ناجائز ہے, تو اسی نوکری بھی نہیں کرنی چاہیے کہ جس میں گناہ کرنا پڑتا ہو کمپلسری ہو کہ وہ نماز نہیں پڑھنے دیتا. پھر اس مالک کو چاہیے کہ وہ نرمی کرے, نرمی اپنے حال پر نرمی کرے, ورنہ خود بھی اس کا عذاب ہوگا نا اس کو کہ یہ نماز سے روکتا ہے, بھلائی سے روکتا ہے. اور قرآن کریم میں یہ صفت ولید بن مغیرہ جیسے سخت کافر کی بیان ہوئی, مناع للخیر, بھلائی سے بڑا روکنے والا. جماعت سے نماز پڑھنا یقیناً بہت بڑی بھلائی ہے. ولید بن مغیرہ بھلائیوں سے روکتا تھا, مسلمان کا کام بھلائی میں تعاون کرنا ہے, تعاونوا علی البر والتقوی. یہ قرآن کریم میں ہمیں بتایا گیا کہ نیکی اور پرہیزگاری کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, گناہ اور برائی کے کام میں ایک دوسرے کی مدد مت کرو. تو یہاں مطلب انہیں سیٹھ کو چاہیے, ہر سیٹھ جو بھی سن رہا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے ملازمین کو نماز کی بالکل چھوٹ دیا کریں, اور تھوڑا جلدی چھوڑ دیا کریں تاکہ اطمینان سے وضو کر کے وہ پوری جماعت پانے میں کامیاب ہو جائے. تو کڑکڑ نہ کیا کریں کہ نماز نے اتنی دیر لگا دی اتنی, اور ملازم کو چاہیے کہ زیادہ دیر نہ لگائے, کہ پھر یہ کہ جماعت سے ہی روک دیا جائے جو واجبی ٹائم ہے جس میں اتنا لگتا ہے, باقی نفلیں وغیرہ پڑھنی ہے تسبیح پڑھنی ہے تو آ کر دکان پہ پڑھ لیں موقع ملے تو, وہ بھی سیٹھ کی منظوری سے, اس کے کام میں حرج نہیں ہونا چاہیے. تو دونوں طرف سے اگر تھوڑا تھوڑا جھکیں گے نا تو صلح ہو جائے گی انشاءاللہ. پھر بھی اگر سیٹھ نہیں پڑھنے دیتا تو پھر نوکری جائز نہیں ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ.
ہمارے عموماً ایک سے دو لنچ اور ظہر کا وقت زیادہ تر دیا جاتا ہے, تو ایک سے دو میں کوئی لنچ کرنا چاہے اور ظہر پڑھنا چاہے تو وہ ہمارے عموماً سوا بجے ڈیڑھ بجے ظہر کی جماعتیں ہوا کرتی ہیں. اللہ خیر فرمائے.
ایک گھنٹے میں اگر چاہے تو نماز بھی ہو سکتی ہے,
ہو سکتی ہے,
کھانا بھی کھا سکتے,
کھانا بھی کھا سکتے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ.
خوف خدا عشق مصطفیٰ, علم و عمل اصلاح معاشرہ, فکر شریعت و طریقت کا ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ.
مدنی مذاکرہ, مدنی مذاکرہ.